من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز میں سورہ شورا کی آیت نمبر 20 ہم نے پڑھی ہے تلاوت ابھی کی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان جتنے اعمال کرتا ہے ان اعمال میں انسان کی نیت اگر دنیا کی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں اور اگر دین کی ہو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دے دیتے ہیں آخرت کی نعمت دے دیتے ہیں من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب کوئی انسان اگر چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو آخرت کی کھیتی سے مراد ہے کہ آخرت کی نعمتیں چاہتا ہے جنت چاہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو نزید لہو فی حرثہ تو ہم اس کو اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کے نزدیک کر دیتے ہیں آخرت کی کھیتی کے ہم اس کو کیا کرتے ہیں نزدیک کر دیں اور فرمایا کہ ومن کان یرید حرث الدنیا اور اگر کوئی انسان دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کا پھل چاہتا ہے ہر چیز میں چاہتا ہے دنیا مل جائے شہرت مل جائے دولت مل جائے یہ مل جائے وہ مل جائے یعنی کوئی کام وہ دنیا کا ہر کام یہ پہلے دیکھتا ہے میرے دنیا کا کیا فائدہ ہو آخرت اس کے نزدیک ثانوی ہوگی لیکن پہلی چیز یہ کہ مجھ کو فائدہ کیا ہوگا دنیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے من کان یرید حرث الدنیا کوئی انسان اگر دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتہ منہا ہم اس کو دنیا دے دیتے دنیا میں سے کچھ دے دیتے لیکن فرمائے وما له فی الآخرة من نصیب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس انسان کو آج ہم سب لوگوں کے لیے یہ آیت ہمیں بہت اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہماری سوچ یہ بن گئی کہ ہم ہر چیز میں دنیا کے طلبگار پہلے ہیں آخرت کا گمان آخرت کا خیال بہت بعد میں کہیں گے ہر چیز سے پہلے مجھ کو فائدہ کیا ہو مجھ کو کیا ملے گا اس کے پاس جاؤں گا تو میرا فائدہ کیا ہوگا، یہ کام کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا، میرے پیسے کتنے بنیں گے، مجھے شہرت کتنے ملے گی، اس سے یہ فائدہ، اس سے وہ فائدہ، ہر وقت دنیا پیش نظر. ہمیں اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ اصل چیز وہ آخرت ہے، پہلے نمبر پر رہنے والی چیز، پیش نظر رہنے والی چیز آخرت. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا بھی ہمیں چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل ہمیں نہیں چاہیے، دنیا میں رہنا ہے دنیا بھی چاہیے، لیکن اس حد تک جس حد تک ہمیں دنیا کی ضرورت ہے. اب بتائیے آخرت میں زیادہ رہنا ہے کہ ہمیں دنیا میں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی جاتا جگہ یہ بات کہ ان الآخرت ہوا خیر و ابقا، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. لمبا وقت انسان کا آخرت میں گزرے گا، دنیا میں تھوڑا وقت ہے، اور وہ تھوڑا وقت بھی ایسا ہے کہ مجھے آپ کو کسی کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا تھا یہ بات کہ کس کا کتنا وقت، کتنا وقت اللہ نے لکھا. اور جب ہم آخرت میں پہنچیں گے وہاں دائمی رہنا، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد لدنیا بقدر بقائک فیہا، دنیا کی اتنی تیاری کرو تم کو جتنا دنیا میں رہنا، واعد لآخرتک بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا. دنیا میں بھی یہ بات بالکل صاف ستھری بات ہے، سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک جگہ آپ نے جانا ہے، آپ سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، ایک جگہ آپ نے رہنا ہے چند دن، چار دن، پانچ دن، اور دوسری جو آپ کی آخری منزل ہے وہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے دو مہینے. تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ دو تین دن کے لیے دو مہینے والا سامان رکھ لیں اور دو مہینے والی جگہ پر تین دن کا سامان رکھ لیں. ہم یہی کر رہے ہیں دنیا میں ہم یہی کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا کچھ بھی دنیا سے سوائے اعمال کے، لیکن اس کے باوجود تیاری دنیا کی اس قدر ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی کام وہ کرو. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہر چیز میں اللہ کی نیت کرو، اللہ کی رضا کی نیت کرو، دنیا کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اب مثلا میں مثال دیتا ہوں، ہم میں سے ہر انسان، تمام عورتیں، تمام مرد، سب کے ساتھ یہ معاملہ تھا. صبح سو کے اٹھے، اپنے نمازوں وغیرہ سے فارغ ہوئے، اب دن شروع ہونا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، مردوں نے باہر کام پہ جانا ہے، گھر کی عورتوں نے، خواتین نے گھر کے کام کاج کو دیکھنے. اب میں اور آپ یہ سوچیں گے اس میں دنیا کی اور آخرت کی نیت کیسے ہوگی؟ آخرت کی نیت بہت صاف ستھری ہے. آخرت کی نیت اس طریقے سے ہوگی کہ بھائی مرد جب گھر سے نکلتا ہے کس لیے نکلتا ہے؟ طلب روزگار کے لیے، کسی کو ملازمت کرنی ہے، کسی کو تجارت کرنی ہے، کوئی نہ کوئی کام تو ہے اس کا. وہ اس نیت سے نہیں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دنیا داری کرنے نکل رہے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دینداری ہے، طلب قسم الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ، فرماؤ رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض کے بعد یہ فرض. اگر ہم یہ کام نہ کریں تو گھر کیسے چلے گا؟ ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی؟ کیسے ہو سکتی؟ ناجائز طریقوں سے بھیک مانگ کر، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ رزق حلال کا کمانا تو عین عبادت ہے. آپ اور ہم نیت تو کریں صبح اٹھ کر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نیت کر لو یا پڑھ لیا کرو، میری نمازیں، ان نسلاتی و نسکی اور میری عبادات، و محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے. اب جب ہم کام پہ گئے، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ہمارا کام جائز ہے، کوئی ہم نے ناجائز کام نہیں کیا، نیت ہماری رزق حلال ہے، تو یہ کوئی کم یہ دینداری نہیں ہے کیا؟ دینے دینداری. گھر کی عورتیں گھر کی خواتین ہیں, اللہ نے عورتوں کی ذمہ داریاں الگ بنائی, مردوں کی ذمہ داریاں الگ بنائی, عورتوں کے اندر صلاحیت الگ بنائی, مردوں میں صلاحیت الگ بنائی. اب اللہ نے اتنا بنیادی کام خواتین کے ذمہ میں رکھا کہ مرد باہر کا کام دیکھے گا, عورت نے گھر چلانا, اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہے, اپنے گھر کی دیکھ بھال ہے, گھر کے مسائل ہیں, گھر کو پرسکون بنانا ہے, اپنے گھر کے مردوں کے لیے, اپنے گھر کے بچوں کے لیے آپ نے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, جو خواتین کے اللہ نے ذمہ داری ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. تو یہ ذمہ داری لگائی کس میں؟ اللہ. عورت اپنے بچوں کو کی تربیت کرتی ہے, اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے, اپنے گھر والوں کے لیے چیزیں تیار کرتی ہے, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, بچوں کی تربیت اور پرورش کرتی ہے. یہ تو ڈیوٹی اللہ نے لگائی نا. ایک عورت جب یہ نیت کر کے دن کا آغاز کرتی ہے کہ کام اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں, اپنے شوہر کی خدمت ہے, اپنے بچوں کی خدمت ہے, یا اپنے گھر میں اگر کوئی اور اس طرح کا کوئی بزرگ ہے ان کی دیکھ بھال ہے, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, ان سب پر اللہ جو سوال ہوتا ہے. دنیا کا کام تو چل رہا ہے, دنیا کا کام رکے گا نہیں, وہ تو چل رہا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کی جب یہ نیت ہو, یہ کوئی غلط نیت تو نہیں ہے, بالکل صاف ستھری ہے. جب یہ چیز ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا کی نیت کرو. دو کام ہمارے علماء فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے, کر لو اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کو بھی دین کا کام بنا دیتے ہیں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. دو کام آپ اور ہم اگر کر لیں, اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہمارے جتنے دنیا کے دھندے ہیں نا, سب دھندوں کو سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیں گے؟ دین کا کام بنا دیں گے. مثلا ہم اور آپ کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, بچے اسکول, بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں, مائیں بچوں کو جناب چیزیں بنا کر دے رہی ہیں اسکول کے لیے, بچے اسکول سے آئے, مدرسے سے آئے, ان کے لیے ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو کچھ پڑھا رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان کی صلاح کر رہے ہیں, گھر کے کام کاج ہے, مہمان آ گئے, ٹھیک ہے نا جی, جو گھروں میں چلتا ہے, مہمان آ گئے یا کسی کے گھر چلے گئے, کسی کی دعوت ہو گئی, شادی, جو زندگی بھر کے دھندے. آپ اگر دیکھو تو ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ یہ دنیا ہے. کوئی دعوت میں جانا یہ بھی دنیا داری ہے, بھائی نہیں جائیں گے برا لگے گا, برا بھرا کہے گا پرانا آدمی. آپ کے گھر میں کوئی آ جائے آپ کو ملنا ہے, نہیں کریں گے تو بری بات ہے. لیکن فرمایا کہ سب کام دین ہے. وہ کیسے؟ جو ہم لوگ اس کو دل سے قبول نہیں کرتے. بات یہ ہم لوگ دل سے قبول نہیں کرتے, اس لیے کہ دو کام کر لو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کام کو دین کا کام بنائیں گے. ایک نیت اللہ کے لیے کر لو. نیت کس کے لیے کر لو؟ اللہ. ملازمت کرنے گئے اللہ کی نیت, تجارت کرنے گئے اللہ کی نیت, کسی سے ملنے گئے, رشتے دار ہیں, دوست احباب ہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے جا رہے ہیں, کیا ہے اس میں؟ رشتے داروں کو گئے, رشتے داروں کا حقوق, بہن بھائیوں کے گھر گئے, میرے بہن بھائیوں کا حقوق, اور اگر کوئی آ گئے تو میرے مہمان ہیں. گھر میں مہمان آتے رہتے ہیں نا, تو آ گئے مہمان, اللہ تعالیٰ مہمانوں کے اوپر, اور حدیث شریف میں فرمائے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو پر یکرم ضعیفہ, اپنے میزبانوں کا احترام, اپنے مہمانوں کا احترام کر. کوئی شادی ہے, ہم سب یہ سمجھتے ہیں شادی میں شرکت جو ہے وہ کیا ہے, ہمارے رواج سماج کا, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, حصہ ہے مہمانوں کا, لیکن دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا یہ کوئی کم عبادت ہے. دوسروں کی دعوت کو قبول کرنا یہ کم عبادت ہے, بہت بڑی بات ہے. ہم نیت غلط کرتے ہیں, ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے برا لگے گا, وہ شکایت کرے گا, یہ نیت نہ کرو. آپ نیت کو ٹھیک کرو, نیت یہ کرو کہ میرے بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے, جو بھی ہے, میں اس کے حق کی ادائیگی کے لیے, اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے میرے حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی قدس اللہ سبحانہ فرمایا کرتے تھے، زاویہ نکاح کی تبدیلی کا نام یہ نیت ہوتی ہے. زاویہ نکاح بدل گیا آپ کا. پہلے نیت یہ تھی کہ بھائی یہ تو بڑا قریبی تعلق ہے، نہیں جائیں گے فلانا یہ وہ شکوے شکایت وہ بھی تھوڑا تھا، ہم بھی نہیں ہوگی جانا. اور اب نیت کیا ہو گئی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ آیا تھا نہیں آیا تھا، وہ کیا ہوا تھا. ہم تو اس لیے جا رہے ہیں بھائی اس نے ہمیں بلایا، اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کے گھر میں خوشی آئی، ہم اس کی خوشی میں شامل ہو گیا. میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، فلانی اس سے تعلق ہے، اس وجہ سے جا رہا ہے. اب جائیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا کرے. بیمار کوئی ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کا بیماری آ گئی، کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، اب ہم پوچھنے جاتے ہیں. اب دیکھو زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے، ایک نیت یہ کہ نہیں جائیں گے تو وہ شکایت کرے گا کہ ابھی یہ پوچھنے بھی نہیں آیا، ابھی جانا بہت ضروری ہے. اور ایک یہ نیت کہ مریض کی عیادت سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ سنت سکھلائی کہ مریض کو پوچھو، عیادت کرو. اور فرمائے جتنی دیر انسان مریض کی عیادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی دیر اس انسان کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے. فرمایا جتنی دیر عیادت کرتا ہے ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی. اور یہ بھی ادب سکھلایا کہ عیادت لمبے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. پتہ چلا کہ بیٹھ کے چار گھنٹے کے لیے جاتا ہے، اب اٹھے نہیں رہے. غلط ہے یہ طریقہ ہمارے یہاں. بعض لوگ آتے ہیں بے وقت، اپنا راحت دے کے چلے، میرے پاس تو رات کو 11:30 بجے کا ہی ٹائم ہے، اب 11:30 بجے جا کے ٹک ٹک کر رہے ہیں. غلط ہے یہ طریقہ. اپنی راحت نہ دیکھو، اس کی دیکھو جو مریض ہے اس کو کس میں راحت ہے. اس کو یہ موقع مہمانداری کا نہیں ہوتا، چائے پانی تکلفات کے جوس چل رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، یہ آ رہا ہے، یہ موقع اس کا نہیں ہوتا. جب بیمار کی عادت ہوتی ہے اس کو کوئی اکرام نہیں ہوگا، بس صرف عیادت کرو، دعائیں دو اس کی صحت کے لیے، دعا کرو اور آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو. تعزیت کے بارے میں، عیادت کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ اتنی دیر ہوتی ہے جتنی دیر تھنوں سے ایک مرتبہ دودھ نکالا جاتا ہے، اتنی دیر عیادت اور تعزیت ہوتی ہے. بالکل تھوڑی دیر، اس کو یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، بہت تھوڑی دیر کو جب بتانا ہوتا ہے نا، ہم اردو میں بولتے پلک جھپکتے، ہمارے اردو میں محاورہ کیا چلتا ہے، پلک جھپکنا. یہ مراد سے پلک جھپکنا نہیں ہوتا، مراد سے ہوتی ہے تھوڑی دیر، جلدی. عربی زبان میں فوا کا ناقطین کا لفظ بولتے ہیں، جتنی دیر میں یوں اونٹنی کا دودھ نکالا ہے، یہ بس مراد سے بہت معمولی وقت. حدیث شریف میں فرمایا عیادت اتنی تھوڑی دیر ہوتی، تعزیت بھی تھوڑی دیر، یہ نہیں ہے. لیکن آپ پاس ایک ہوتے ہیں بڑے اپنے کے قریبی عزیز رشتہ دار، بیٹے بیٹی بہن بھائی، وہ تو چلو الگ بات ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے عیادت بہت تھوڑی دیر ہوتی ہے. یہ سنت ہے. ہمارے ہاں لوگ تیماردار پریشان ہو جاتے ہیں مہمانداریوں سے، اس لیے کہ مہمان ایک لمبے وقفے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے، ان کا اکرام بھی کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ تعزیت کا موقع، عیادت کا موقع اکرام کا نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ ہر چیز کی نیت کرو، آخرت کی نیت پہلے، دنیا تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے. اس کو اب اس ترجمے کے ساتھ اب قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے من کان یرید حرث الآخرۃ، جو انسان آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نزد له فی حرثی، ہم اس کو آخرت اس کے نزدیک کر دیتے، آخرت کی کھیتی اس کے نزدیک کر دیتے، آخرت میں اگر ثواب ملے گا. جب وہ جائے گا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دیں گے وہ دیں گے. اور یہ بھی قرآن کریم میں، یہ بھی حدیث قرآن میں آتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھاتے ہیں. رمضان المبارک میں آتا ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں. رمن کان یرید حسب دنیا، اور جو تین جو چیز، جو انسان صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کو دنیا چاہیے، آخرت تو کسی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتی. آخرت کو تو کہتے ہیں تو مولوی صاحب کی بڑھ ہے، وہ تو ہر چیز میں آخرت کی بات کرتے ہیں. پورا قرآن ہمیں جھجھوڑ جھجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اصل آخرت ہے، آخرت کی تیاری کرو. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان سب دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، نوتی ہی منہا، ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے، دنیا میں سے دے دیتے، پوری دنیا نہیں دیتے، جتنا دے دیں اللہ کی مرضی. وما له في الآخرة من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کا طلبگار تھا، دنیا مل گئی، قصہ ختم. یہ شان مسلمان کی نہیں ہوتی، یہ شان کس کی ہوتی ہے؟ یہ حال کس کا ہوتا ہے؟ غیر مسلموں کا حال ہوتا ہے، ان کو ہر حال میں دنیا چاہیے ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما له في الآخرة من نصیب، اور آخرت میں سکون نہیں ملتا. اللہ، اسی لیے دیکھو یہ عادت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے آخرت کو پیش نظر رکھنے والی. جب انسان اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، جہاں کوئی آخرت کی بات بھی ہو، کچھ وہ اللہ حرف رسول کی بات بھی ہو، دنیا اور آخرت کی بات بھی ہو، سب کی بات ہو، انسان کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ میں بھی اپنے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاؤں، شاید اللہ کی بارگاہ میں میرا کوئی کام قبول ہو جائے اور اللہ میرے عمل سے، میری اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھ کو میری مغفرت فرما دے. آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نیا مضمون یہ ہے ام لہم شرکا اشرع لہم من الدین ما لم یعلم به اللہ. کفار مکہ کے بارے میں بیان کیا گیا، کفار کے بارے میں بیان کیا گیا. میں نے پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی تھی تفسیر کے اصولوں کے حوالے سے، کہ اصول تفسیر میں یہ بات ہے کہ واقعات جب آیات نازل ہوتی ہے، واقعہ تو خاص ہوتا ہے، کسی خاص موقع پر ہوتا ہے، لیکن حکم پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے لیے ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر بھی جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے آپ جو دین لے کر آئے ہم نہیں مانتے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی. کیا ام لہم شرکا، کیا جو لوگ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، جو لوگ آپ کے ذریعے سے بھیجے ہوئے دین کو نہیں مانتے، کیا ان کے پاس کوئی اور دین ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور مذہب ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اور دین ہوتا، کوئی اور مذہب ہوتا اور وہ اللہ نے بھیجا ہوتا تو چلو ہم دیکھ لیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوائے اس دین کے کوئی دین نازل نہیں کیا، قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بھیجی، اس کے علاوہ کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ اللہ نے منسوخ فرما دی. اس کو فرمائے ام لہم شرکا، کیا ان کے پاس کچھ اور شریک ہے؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے کوئی نیا دین، کوئی دوسرا دین مقرر کر لیا، ما لم یعلم به اللہ، جو اللہ کے نے جس کی اجازت نہیں دی، کیا انہوں نے کوئی اور دین اپنی طرف سے بنا لیا؟ ان کے کچھ اور شریک ہیں اللہ کے جنہوں نے کوئی نیا دین اس کو دے دیا؟ اللہ تعالیٰ کو اس بات کو اتنی ناگواری ہوتی ہے کہ میرے بھیجے ہوئے رسول، میری بھیجی ہوئی کتاب، میرے بھیجے ہوئے پیغامات، ان سب کے لوگ انکار کر، ان کو مان لیے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت غضبناک ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ یہ کلمہ فیصلے والا پہلے بیان نہ کر چکے ہوتے، فیصلے والا کلمہ سے مراد ہے اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ نہ ماننے والوں کو، کافروں کو عذاب آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. دنیا میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک نمونہ دکھا دیتے، وہ عذاب نہیں ہوتا، عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں ہوگا، سخت ترین عذاب. یہ فیصلہ اللہ کر چکے کہ غیر مسلموں کو، اللہ کے نافرمانوں کو سزا کہاں دی جائے گی؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ولولا کلمۃ الفصل، اگر یہ فیصلہ کن کلمہ اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتے ہوتے کہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، لقضی بینہم، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر ابھی عذاب نازل ہو جاتا، ابھی فیصلہ ہو جاتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ فرما چکے کہ بھئی میں عذاب آخرت میں دوں گا، دنیا میں ٹھیک ہے اپنی جس طرح دل چاہے زندگی گزار لو، میری مانو گے تو ثواب ملے گا، میری نہیں مانو گے تو گناہ ملے گا، پکڑے جاؤ گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالمین کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، آپ دیکھو گے تر ظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. آپ دیکھو گے ظالمین کو، گناہ گاروں کو، جو لوگ اللہ کے نافرمان، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کرنے والے، اللہ کے دین کو نہ ماننے والے، ان کے بارے میں فرمایا تر ظالمین. ظالم سے مراد اکثر لوگوں پر گناہگار ہوتے. جب بھی لفظ قرآن پاک میں آتا زیادہ تر اس سے مراد گناہگار یا کافر، دونوں طرح کے معنی آتے ہیں. آپ دیکھیں گے ظالمین کو، گناہگاروں کو، مشفقین مما کسبوا، وہ روزے آخرت میں ڈر رہے ہوں گے اپنے اعمال سے جنہوں نے دنیا میں کیے. ان کو باتیں تو سب کو معلوم ہیں، سب کو یہ باتیں پتا ہیں کہ ہم نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے، لیکن دنیا میں چونکہ غرور و تکبر بعض اوقات بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اپنی مستی میں رہتے ہیں. لیکن جب روزے آخرت میں پہنچیں گے اب وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اب جب ہماری اخبار کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ڈاکو ہو، دہشت گرد ہو، وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے، اس کو معلوم تو ہے کہ جس دن پکڑا جاؤں گا میرا برا، بہت برا حال ہوگا، لیکن چونکہ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے لہذا کسی کی مان نہیں رہا، لیکن ڈرا ہوا بھی ہے کہ پکڑا نہ جاؤں، پکڑا جاؤں گا تو بہت برا ہوگا. لیکن کب تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ظالمین کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ڈر رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو انہوں نے دنیا میں کیا. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کے گناہوں کا عذاب ان پر پڑ کر رہے گا، دنیا کے گناہوں کا عذاب ان کے اوپر پڑ کر رہے گا، یعنی ان کو سزا مل کر رہے گی آخر. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اللہ رب العزت نے، روضات، روضت ان کی جمع ہے. اس کے معنی آتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں، باغوں سے مراد کیا ہے کہ جنت میں اللہ بے شمار باغ بنائے ہوئے ہوں گے، ہر انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے مختلف باغوں میں ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا. یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کون کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمانا ہے. فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جنت میں، آخرت میں جو اللہ کی مان کر چلنے والے لوگ ہوں گے، دنیا میں ایمان لانے والے، اعمالہ صالحہ کرنے والے، ان کے لیے آخرت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں. ہم دنیا میں، کوئی انسان دنیا میں کتنا مالدار، کتنا بڑا عہدیدار، کتنا بڑا منصب، کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن 100% مرضی کسی کی نہیں چلتی. یہ دنیا کا اصول ہے. اللہ نے دنیا کا خاکہ، اللہ نے دنیا کی تصویر ایسی بنائی ہے کہ کسی کی وہ تصویر مکمل نہیں ہے، ہر ایک کی وہ تصویر ادھوری ہے. آپ جس سے پوچھو وہ یہ کہہ رہا کہ جی میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے. جس کو دیکھ، بڑے بڑے سے بڑا آدمی کو پوچھ لو، وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوگا. لیکن کیا مطلب ہے خوش نہ ہونے کا؟ کہ دنیا میں اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ساری، لیکن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو، اہل ایمان کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والوں کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے جب جنت میں ان کو پہنچا دیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے. ایسا کون ہے دنیا میں جس کو سب کچھ مل جائے؟ ذالک ہو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا ان کے اوپر فضل ہوگا دنیا کی وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی پرہیزگاری کے ساتھ گزاری. دیکھو میں پھر بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو کبھی نہ بھولیے گا. لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، گنہگار کون نہیں، معصوم تو انبیاء کرام ہیں، باقی ہم سب گناہ تو ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ گناہ تو سب سے ہوتے، اصل بات ہے گناہوں پر معافی مانگ لو لگے ہاتھوں، یہ ہے بات. غفلت کی زندگی نہ گزارو. انبیاء کرام معصوم، ان سے گناہ نہیں ہوتے، بس باقی سب سے گناہ ہوں گے. لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں غلطی ہو جانے پر اللہ سے معافیاں مانگ لیتے ہیں. اگر اس کا کوئی غلطی کا کفارہ ہے، اس غلطی کا کوئی جرمانہ ہے، اس غلطی کا کوئی قضا ہے، وہ سب کریں گے، معافی مانگو، نماز قضا ہوگی. بہت بڑا گناہ ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کے معافی مانگنے کا قضا پڑھ لیں گے، پھر معافی مانگتے رہیں گے. ٹھیک ہے چلو معافی مانگ لی کوئی بات نہیں, اللہ نے معاف فرما دی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے سے معافی مانگو گے وہاں میں معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ تو برسوں پرانے شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں, ساری زندگی شرک میں گزاری مرنے کی علامات سے پہلے معافی مانگ لی, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں, اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذالک هو الفضل الکبیر, یہ ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا کہ جو مانگیں گے اللہ ان کو دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی نیک اعمال کر کے گزاری, غلطیاں ہو گئی معافیاں مانگ لی, اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا. او ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, یہ وہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو سناتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی, تم کوشش تو کرو نا, ہم اور آپ کوشش تو کریں, ایمان تو لائیں, کوشش کریں, اپنی محنت کریں, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں کرتے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے, وہ بندے جنہوں نے ایمان جو ایمان لائے, جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے. اللہ سے اذان کا وقت ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد.